من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأنا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صلوات. عزیزان محترم، قرآن اور صراط مستقیم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا دار عذاب نہیں ہے. جیسا کہ بدھ مت کے پیروکاروں نے کہا کہ یہ دنیا ایک عذاب ہے، اسلام کی نگاہ میں دنیا دار عذاب نہیں ہے. کچھ نے کہا کہ یہ دنیا استفادے کے لیے ہے، یہ دنیا فقط چراگاہ نہیں ہے. کچھ نے کہا کہ جیسے بھی بن پڑے ویسے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسائل زندگی کو حاصل کر لو، یہ دنیا جیسے بھی بن پڑے یہ دنیا رزمگاہ نہیں ہے. کچھ نے کہا کہ ہم اس دنیا میں بار بار آتے جاتے ہیں اور بار بار آنا جانا لگا رہے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کی جزا اسی دنیا میں ملتی رہے گی، یہ دنیا دار جزا نہیں ہے. تو نہ دار عذاب ہے، نہ دار جزا ہے، نہ چراگاہ ہے، نہ رزمگاہ ہے، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں یہ دنیا دار امتحان ہے. قرآن کی اصطلاح میں یہ دنیا دار امتحان ہے، تم آئے ہو امتحان دینے کے لیے. بھئی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، امتحان یہاں ہے، نتیجہ کہیں اور ہے، اور امتحان سے نتیجہ جانے کا نام صراط مستقیم ہے. کل گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ اس دنیا کے دو بنیادی اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ کچھ کھو ڈالو پھر کچھ پاؤ گے، کچھ کھو دو پھر کچھ پاؤ گے. اور دوسرا اصول یہ ہے، دوسرا اصول کہ ہر انسان نہ سب کچھ کھوتا ہے نہ سب کچھ پاتا ہے، کچھ کھوتا ہے کچھ پاتا ہے. اگر سب کچھ پانے والی بات درست ہوتی تو یہودیوں کے اعتبار سے موسیٰ کو سب کچھ مل جانا چاہیے تھا، فرعون کو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا. اگر سب کچھ پانے والی بات درست ہوتی تو عیسائیوں کے نقطۂ نظر سے عیسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ مل جانا چاہیے تھا، عیسیٰ کے دشمنوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا. تو بھائی اس بات کو یاد رکھنا کہ ہر انسان اس دنیا میں نہ سب کچھ کھوتا ہے نہ سب کچھ پاتا ہے. بات تو طے ہو گئی نا, تو اب کہیں تمہیں غربت نظر آئے گی, کہیں فلاکت نظر آئے گی, کہیں عالیشان محلات نظر آئیں گے, کہیں اطمینان کی زندگی نظر آئے گی, کہیں جھونپڑی نظر آئے گی, کہیں ایوان سر نظر آئے گا, مختلف منازل ہے, مختلف منازل ہے. تو دیکھو اگر مختصر مدت کے لیے کہیں نعمت مل گئی تو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ پھر موسا کے مقابلے پر فرعون کو کامیاب بنا دینا ہوگا. باتیں پہنچ رہی ہیں نا, اگر ذرا ذرا سی نعمتوں کو دیکھ کر تم یہ نتیجہ نکالنے لگو کہ بھائی یہ تو اللہ کا بڑا منتخب بندہ ہے, اللہ نے اسے ہمارے سر بھی دے دیا, اسے ٹی وی بھی دے دیا, اسے ریڈیو بھی دے دیا, اسے بڑے بڑے کمرے بھی دے دیے, اسے ایئر کنڈیشن بھی دے دیا, میں کسی خاص ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے, میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, اور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا. ہو سکتا ہے نا کہ دل میں آ جائے, ہو سکتا ہے کہ دل میں آ جائے. تو سنو, وہ نعمت نہیں ہے جس میں دوام نہ ہو, وہ نعمت نہیں ہے جس میں ٹھہراؤ نہ ہو. میں بہت توجہ رکھنا, یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جس میں ٹھہراؤ نہ ہو, جس میں دوام نہ ہو, جس میں استقلال نہ ہو, جس میں ثبات نہ ہو, جس میں قرار نہ ہو, اس کا نام نعمت نہیں ہے. جو یہاں آئے وہاں نہ آئے وہ نعمت نہیں ہے, جو آ کے چلی جائے وہ نعمت نہیں ہے, جسے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا سونا نہ دیا جائے وہ نعمت نہیں ہے.
ویسی بات نہیں,
بابا ہمارا کا تمہیں نکل گیا نا موقع بھاتی عمل کا جیسی کرنی ویسی بھری جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. فارسی شاعر نے کہا کہ گندم از گندم بے بوجھا جاؤ زے جاؤ از مقافات عمل غافل مشو. اگر گندم بو گے گندم ہی کاٹو گے, اگر جو کی کاشت کرو گے جو ہی کاٹو گے. اس لیے کہ یہ دنیا مقافات عمل پہ چل رہی ہے. اگر تم نے نیکیاں بوئی اپنے لیے نیکیاں کاٹو گے, اگر تم نے برائیاں بوئی اپنے لیے برائیاں کاٹو گے. بھائی دنیا مقافات عمل ہے, اور تجربہ کر کے دیکھ لو. دیکھو دوسروں کا عیب تلاش نہ کرنا, دوسروں کا عیب تلاش نہ کرنا. ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کے فقط عیب ہی پہ نگاہ رکھتے ہیں. ایسے لوگ جو فقط عیب ہی پہ نگاہ رکھتے ہیں. تو دوسروں کے عیب تلاش نہ کرنا, ورنہ قسم کھا کے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ دوسرا تمہارا عیب تلاش کرے گا. دیکھو بلایا دعوت میں, دعوت میں کسی شخص نے بڑے اخلاص کے ساتھ بلایا, اور آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ دعوت میں شرکت کی. توجہ رکھیے گا, بڑے اخلاق کے ساتھ دعوت میں شرکت کی, اور جب کھانا کھا کے اٹھے تو باہر نکل کے کہنے لگے مگر فلاں چیز خراب تھی. یقین کرو کہ جب تم کسی کو دعوت میں بلاؤ گے بڑے خلوص کے ساتھ, تو جب وہ کھا کے باہر نکلے گا تو بڑی مقافات عمل ہوگی. بھائی بھائی بڑی مقافات عمل ہوگی. بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا دنیا ہی میں بدلا نہیں جاتا ہے, اور اس بدلے کا نام ہے مقافات عمل. ابا تو واضح ہو گئی نا, کسی کی غیبت کی تمہاری غیبت کی جائے گی, کسی کے کردار میں عیب نکالا تمہارے کردار میں عیب نکالا جائے گا, کسی کے کھانے کو برا کہا تمہارے کھانے کو برا کہا جائے گا, کسی کے لباس کو برا کہا تمہارے لباس کو برا کہا جائے گا. یہ مقافات عمل ہے کہ یعنی عذاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, قیامت میں آئے گا. یہاں دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بھائی اب میں تاریخ سے مثال دے رہا ہوں, اور اس مثال کو جا کر ملا لینا. بھائی میرے علی نے, توجہ رکھنا, مقافات عمل ذہن میں رہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ہے نا. میرے علی نے پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کسی بھی جنگ میں ایک ضربت سے زیادہ میں دشمن کو قتل نہیں کیا. پڑھا لکھا مجمع ہے, اور اس کے سامنے علی کا ایک کردار پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور اگر وہ کردار میں پیش کر سکا تو یہیں جا کے چلے جاؤں گا. میرے علی نے اگر سر پہ تلوار ماری تو سر سے کمر کو کاٹتی ہوئی نکل گئی, ایک ضربت. میرے علی نے اگر کمر پہ تلوار ماری تو کمر کو کاٹتی ہوئی نکل گئی, ایک ضربت. ایک ہی ضربت میں ہر دشمن کو علی نے قتل کیا ہے سوائے ایک کے, اور اس ایک کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز, جو جنگ خندق میں آیا تھا. بھائی نام سب کے ذہن میں گزرا. علی نے جب وہ مقابلے میں آیا, بھائی بہت توجہ رکھنا, انہیں نے کچھ کہنا ہے اس مرحلے پر, اور اگر یہ کہہ سکا میں تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. آیا مقابلے کے اوپر, 95 برس کا بوڑھا ہے اور 24 برس کا کمتر علی ہے. بھائی ذرا مقابلہ تو دیکھیں, لیکن بہت بڑا پہلوان ہے, بہت ہی بڑا پہلوان ہے, اتنا بڑا پہلوان ہے کہ لوگ اس سے واقف ہیں. اسے رجس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں فلاں ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں, میں نے یہ وہ کام کیے ہیں, اور میں اتنا بڑا بہادر ہوں. اس نے اپنی شان میں کچھ نہیں کہا, آ کے کہنے لگا محمد کسی کو مقابلے میں بھیجو. میں کتنا بڑا پہلوان ہے, طریقہ تھا, طریقہ تھا رجس پڑھنے کا کہ میں فلاں ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں, میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں, میں نے اتنے لوگ قتل کیے ہیں, میں اتنا بڑا بہادر ہوں. لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے غزوہ خندق میں اپنی شان میں ایک لفظ نہیں کہا, کہا تو بس اتنا کہا کہ محمد میرے مقابلے پر کسی کو بھیجو, ہے نا. بھائی سننا, رجس پڑھنا دستور تھا, اتنا بڑا بہادر ہے کہ رجس نہیں پڑھتا, اور اسے ضرورت کیا ہے رجس پڑھنے کی. بھائی رجس کے معنی ہے نا اپنا تعارف کرانا, تو اب اسے ضرورت کیا ہے کہ وہ رجس پڑھ کر اپنا تعارف کرائے. اس لیے کہ اس دن تو بہت سے لوگ خیمہ رسول میں بیٹھ کر اس کی شان میں تعریف کر رہے تھے, رجس پڑھ رہے تھے. اب اس کی طرف سے رجس پڑھ رہے تھے نا, اس کی شان میں تعریف کے الفاظ بیان کر رہے تھے, تو اب اسے کیا ضرورت ہے, اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ رجس پڑھے. وہ دیکھا محمد کسی کو بھیجو کسی کو مقابلے پر. اب میں پورے تفصیلات بیان نہیں کروں گا, وہ آیا مقابلے پر, وہ آیا مقابلے پر جسے مقابلے پر آنا تھا. ہے کچھ ذہن میں, بھائی سننا, انہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی علی کی تعریف میں بھی ایک جملہ سنتے جاؤ, علی کی تعریف میں فقط ایک جملہ کہوں گا, نہیں علی کی تلوار کی تعریف میں ایک جملہ کہوں گا, لیکن وہ مرحلہ آ جائے, آیا وہ جسے آنا تھا. پوچھا تو کون؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اب علی بھی پوچھے کہ تو کون؟ سب جانتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، اور بہت بڑے آدمی کو شہرت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اس نے پوچھا کہ تو کون؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. دو جملے نکلے کافر کی زبان سے. پہلا جملہ یہ نکلا کہ تو کمسن ہے، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا. مشرک علی کی کمسنی کو عیب سمجھتا ہے. مشرک کہتا، کہنے لگا تو کمسن ہے، میں تجھ سے کیا جنگ کروں. تو علی کی کمسنی کو عیب سمجھتا ہے. پہلا جملہ تو عمرو بن عاص کے روپ میں یہ کہا، اور دوسرا جملہ تھا کہا کہ میں تجھ سے کیا جنگ کروں، تیرا باپ تو پچھلے زمانے میں میرا دوست تھا. پہلے جملے پہ علی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اسے کہ کمسنی کو عیب سمجھنے والے تو بعد میں بہت سے آئیں گے. کمسنی کو عیب سمجھنے والے بھی بعد میں بہت آئیں گے. تو علی نے وہ جملے پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن کہہ نہیں کہا کہ تیرا باپ میرا دوست تھا. کہنے لگے اس کو خاموش ہو جا، لا صداقت بین کفر و اسلام، کافر اور مسلمان کبھی دوست نہیں بنا سکتے. کافر اور مسلمان کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں بنا کرتے، خاموش ہو جا. اور اس کے بعد بھائی اب رک جانا، اس مرحلے پر اب کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد علی آگے بڑھے، علی نے تلوار کھینچنے کے بعد اس کی ٹانگیں کاٹ دی. کس کی؟ عمر کی. بھائی یہی کہنا تھا. علی نے پوری زندگی میں ایک ضربت سے زیادہ کسی پہ ضربت نہیں لگائی. سر پہ مارا، سر پہ پاؤں تک کاٹ گئی، کمر سے مارا، انسان دو ٹکڑے ہو گیا، اور جب تولا گیا تو برابر کے نکلے. بھائی آج آج کے ہاتھ کی تلوار ہے نا. آج کے ہاتھ کی تلوار جب تولا گیا تو دونوں ٹکڑے برابر ملے. پہلے علی نے عمر کی ٹانگیں کاٹی، اور جب عمر گرا ہے نا، اس وقت علی اس کے سینے پر سوار ہوئے ہیں. توجہ رکھنا، ہزاروں مرتبہ تم نے واقعے کو سنا ہوگا، اب جو انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ اور رہ جائے. علی اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اور چاہتے تھے کہ اس کا سر کاٹیں. اس نے لعاب دہن پھینکا تھا نا علی کے چہرے پر، اور علی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ کر اتر آئے تھے. اور لوگ جو دور سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا کہ شیر دشمن کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. بھائی توجہ رکھنا، جو دشمن شیر ہو چکا تھا اسے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. کیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جب علی واپس آئے اسے پوچھ لینا، بھائی توجہ رکھنا. اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. صورت حال کیا بنی؟ پہلے عمر کے پاؤں کاٹے، عمر گرا، علی سینے پر سوار ہو گئے. یہی ہوا. اچھا سینے پہ جب سوار ہوئے تو اس نے کیا کیا؟ لعاب دہن پھینک دیا علی پر، علی کو غصہ دلانے کے لیے لعاب دہن پھینک دیا. علی نے کیا کیا؟ اتر آئے، رومال سے اپنے منہ کو صاف کیا، کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہی تو ہوا. اب پوچھتا ہوں ایک ایک سننے والے سے، جہاں جہاں میرا سننے والا سن رہا ہے اسے سوال کرتا ہوں. دیکھو خوف کے عالم میں جب بہت خوف ہو نا، اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہلکا سا خوف، آدھی رات کو دروازہ کھڑکھڑا دیا جائے، دخل باب کر دیا جائے، ایک خوف کی کیفیت انسان میں آ جاتی ہے، انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے، تھوک بنتا نہیں ہے. میں ایسی بات کہی ہے کہ ہر انسان اس کا تجربہ کر سکتا ہے. میری بات کا تجربہ کر لو، پھر جملہ کہوں گا. لیکن جملہ ذہن میں رکھنے کے قابل ہے. بھائی خوف میں تھوک زبان میں نہیں بنتا. کہتے ہیں خوف سے زبان خشک ہو گئی، ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا تو آپ موت کے وقت کیا زبان میں تھوک ہوگا؟ نہیں ہوگا. خدا کی قسم، یہاں سمجھ میں آیا کہ عمر کتنا بڑا بہادر تھا. ٹانگیں کٹ چکی ہیں، علی اس کے سینے پر سوار ہے، اور اب علی کی تلوار اس کے گلے پہ چلنے والی ہے، لیکن خوف زدہ نہیں ہے. اگر خوف زدہ ہوتا تو اس کے منہ میں تھوک بنتا کیسے؟ بھائی بہت توجہ ہے، تاکہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات میرے ہر سننے والے تک پہنچ جائے. تو بہادر ہے نا، اتنا بڑا بہادر ہے کہ موت کے وقت بھی زبان خشک نہیں ہوئی، موت کے وقت بھی زبان میں تھوک موجود ہے، اس کے منہ میں تھوک بننا رہا ہے. اب علی نے جو تلوار اٹھائی وہ اتنے بڑے بہادر نے اٹھائی, تو اب تم جو کہتے ہو کہ فلا جگہ کیوں نہیں اٹھائی, تو بھائی علی کی تلوار بہادروں میں اٹھتی ہے, بزدلوں میں کبھی نہیں اٹھا سکتی. ان مسائل کو غور کرنے کی ضرورت ہے. بھائی سننا, اس نے لعاب دہن پھینکا اور علی اتر آئے. جواب معلوم ہے تاریخ میں کیا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا, میں نے سوچا کہ کہیں اللہ کی عبادت میں میرا نفس شریک نہ ہو. بھائی ہے یہ جملہ یا نہیں؟ یہ جملہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے نا. آج تک یہ جملہ تاریخ کا میرے حلق سے نہ اتر سکا. بھائی سننا, اسے کہ نئے زاویے پیش کر رہا ہوں اور جانا بہت دور ہے. بھائی آج تک یہ جملہ نہ سمجھ نہیں آیا علی نے کیا کہا. بھائی تاریخ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ جملہ علی کا تاریخ نے کوٹ کیا ہے اور میں اس جملے پہ کمنٹ کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت میں میرا نفس شریک ہو جائے. یہی جملہ سنا ہے نا آپ نے, آپ نے یہ سنا. عجیب بات ہے بھائی, علی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں میرا نفس شریک نہ ہو جائے؟ یہ علی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی اور ہوتا میں مان لیتا. خدا کی قسم یہ جملہ علی کا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جنگ خندق ہے سن 5 ہجری میں, جنگ خندق ہے ہجرت کے 5ویں برس, اور نفس بھی کہا ہے ہجرت کی راہ میں. جنگ خندق ہے 5ویں ہجری میں اور نفس بک چکا ہے ہجرت کی راہ میں, تو علی کے پاس نفس ہے گا. علی کے پاس نفس ہے گا جو شریف ہوگا. تو پھر علی کیوں اترے مان دیتے ہیں؟ اس لیے نفس تو اللہ کے پاس جا چکا ہے اور خود عبادت کر رہا ہے, تو یہ اتر کیوں ہے؟ تو اتر آئے تھے منافق کا قدم روکنے کے لیے. اتر آئے تھے علی منافق کا, توجہ رکھنا, منافق کا قدم روکنے کے لیے, کہ اگر میں لعاب دہن کے وقت عمل میں اسے قتل کر دوں گا تو کہیں گے کہ علی عبادت نہیں کر رہے تھے, غصہ کر رہے تھے. توجہ ہاتھ مزدور رہے. روبال سے منہ کو پہنچا, پھر سینے پر سوار ہوئے, اور سینے پر سوار ہونے کے بعد امر کی گردن کاٹ دی. تو ہر جنگ میں ایک ضربت سے شکست دی ہے, جنگ خندق میں دو ضربتوں سے. پہلی ضربت میں ٹانگیں کاٹی, دوسری ضربت میں گلا کاٹا. طے ہو گئی بات؟ ہو گئی نا. یا علی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی بہت قابل غور ہے, اور میں اپنے موضوع سے براہ راست متصل ہوں, اور یہ جملہ اگر پہنچا سکا تو میری محنت دوبارہ ہو جائے گی. بھائی امر جب آیا تھا, اب سننا, اب میں بیک گراؤنڈ سے جا رہا ہوں, جب امر آیا تھا تو اس نے خندق کو ایڑ لگائی, گھوڑے پہ ایڑ لگائی, خندق کو عبور کیا, اور عبور کرنے کے بعد آیا, اور آنے کے بعد اس نے حلب مبارزین کی صدا بلند کی کہ ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا. جب علی مقابلے پہ گئے تو کہنے لگے علی کہ واپس چلا جا. کہا کہ نہیں, واپس تو نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ اگر میں میدان چھوڑ کے چلا گیا تو مجھ پر میرے علاقے کی عورتیں ہنسیں گی. باغیرت تھا اور سمجھدار تھا, جانتا تھا کہ بھاگنے والے پر عورتیں ہنسی ہیں, اور سمجھدار بھی تھا, جانتا تھا کہ عورتیں ہنسیں گی. کہا اچھا, اگر واپس نہیں جاتا اسلام قبول کر. کہا اسی اسلام سے لڑنے کے لیے آیا. کہا اچھا, پھر اپنے گھوڑے سے اترا. علی کا مطالبہ کیا ہے؟ علی پیدل گئے تھے, وہ گھوڑے پہ تھا. کہا گھوڑے سے اترا. علی کا مطالبہ کل اتنا ہے کہ گھوڑے سے اترا, لیکن وہ اتنا بڑا بہادر ہے اور اتنا کانفیڈینس رکھتا ہے. اوور کانفیڈینس اسی کو کہتے ہیں. دیکھنا اوور کانفیڈینس اسی کو کہتے ہیں. اتنا اعتماد رکھتا ہے کہ علی کا مطالبہ ہے گھوڑے سے اترا, بس اس سے زیادہ علی کا مطالبہ نہیں ہے. وہ اترا, اس نے تلوار کھینچی, گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. یہ کون سا گھوڑا ہے؟ کافر ہی صحیح, عمرو بن عبد البر, مگر یہ گھوڑا اس کافر کا وفادار ہے. خندق کو کودا کے لایا ہے یہی گھوڑا, جنگ میں لڑوائے گا یہی گھوڑا, تو اپنے مالک کا وفادار ہے یا نہیں؟ اس گھوڑے نے کیا تقسیم کی تھی جو اس کی ٹانگیں کاٹ دی؟ یہی تو لانا. بس میری تقریر اس منزل سے آگے نہیں جائے گی. بھائی یہی مجھے لانا تھا. بھائی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی نا. امر نے بغیر کسی سبب کے, امر اتنے ہفتے بند نے بغیر کسی سبب کے, فقط اوور کانفیڈینس ہو کر, ہے نا, اعتماد میں زیادتی کا اضافہ, زیادتی اور اضافہ جھوکتے ہونے کے سبب سے اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. بھائی کاٹ دی نا, اور سبب کچھ نہیں تھا. تو اب حال ہی نے مکافات عمل میں کہا کہ تم نے گھوڑے کی تانگے کاٹی ہے، جب تو کہیں کہ پہلے تیری تانگے کاٹوں گا۔
ہمیشہ
مکافات عمل سے ڈرتے رہنا۔ پہلے جو مجلس ہے نا، یہ ذہنی عیاشی نہیں ہے، یہ درسگاہ آل محمد ہے۔ اب کچھ لے کے جایا کرو۔ ہمیشہ مکافات عمل سے ڈرتے رہنا، اور ہمیشہ وہ کام کرنا دوسرے کے ساتھ جو آپ کے لیے پسند کرو۔ بھائی باتیں ذہن کے اندر محفوظ رہتی جائے، اور کسی کی نعمت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی نعمت پر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دولت سب کچھ نہیں دیتی، سنو کیا کہہ رہا ہوں، دولت سب کچھ نہیں دیتی۔ دولت سے بستر خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے تم بستر خرید سکتے ہو، نیند نہیں خرید سکتے۔ دولت سے تم عالیشان محل خرید سکتے ہو، اطمینان نہیں خرید سکتے۔ تو پریشان دونوں ہیں، محروم دونوں ہیں، فرسٹریشن کا شکار دونوں ہیں، وہ غریب ہو یا امیر ہو، ہے نا، دونوں پریشان ہیں، دونوں محروم ہیں، دونوں فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ امیر بھی پریشان ہے اپنی پریشانیوں میں، غریب بھی پریشان ہے اپنی پریشانیوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ بھیا یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اگر پوری انسانیت صراط مستقیم پہ آ جائے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ یہ خوف امن سے نہ بدل جائے، اور یہ بھوک سیری سے اور رزق سے تبدیل نہ ہو جائے۔ بھائی میں کیسے کہوں، بھائی سننا اور یہ جملے کو ذہن میں رکھنا، چونکہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو اس لیے پریشان ہو۔ کہے جا رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، بار بار کہے جا رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ تو اب کیا میں بتلاؤں کہ صراط مستقیم کسی لکیر کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم کسی پچ روڈ کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم سپر ہائی وے کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم اس موٹر وے کا نام نہیں ہے جس کی تعمیر اسلام آباد سے شروع ہوئی ہے۔ صراط مستقیم پہ باقی رہ، اس کی ہدایت کر دے، اس پر ہمیں جمع رہنے دے۔ کیا ہے یہ صراط؟ بھائی رکے رہنا، اب یہیں سے تو بات آگے جائے گی۔ یہ کیا ہے، یہ صراط کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کہے جا رہے ہیں، پانچوں نمازوں میں کہے جا رہے ہیں، صبح کو، دوپہر کو، رات کو، عشاء میں، اور جو بھی مستحب نماز پڑھی، سورہ حمد پڑھا۔ اور جب سورہ حمد پڑھا، بھائی عجیب بات ہے، اب یہاں رک کے دوں گا، سنو آف دا ریکارڈ۔ سارے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی جب نماز شروع کرو نا تو تمہیں سورہ حمد تو پڑھنی ہی ہے۔ اچھا اب اگر میں سورہ حمد کی جگہ سورہ رحمان پڑھ دوں، بھیجنے والا ایک، بھائی عجیب بات ہے، بھائی بھیجنے والا اللہ، سورہ رحمان کا بھی، سورہ حمد کا بھی، سینہ محمد کا، سورہ حمد کے لیے بھی، سورہ رحمان کے لیے بھی، لانے والا ایک، جبریل سورہ حمد بھی لایا، جبریل سورہ رحمان بھی لایا۔ تو کلام دونوں اللہ کے، ایک کا نام ہے سورہ رحمان، دوسرے کا نام ہے سورہ حمد۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا۔ تو اب اگر میں سورہ حمد کی جگہ سورہ رحمان پڑھوں تو نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ جس نے نماز قائم کی ہے اس نے طے کیا ہے کہ اس مقام پر سورہ حمد ہی پڑھو گے، چاہے تینت ایک ہو، مزاج ایک ہو، کیفیت ایک ہو، لانے والا ایک ہو، جس پہ اتر رہا ہو ایک ہو، لیکن جو ہم کہہ دے وہ ہوگا۔ تو جب اپنے کلام میں ترمیم برداشت نہیں کر سکتا، بات کو واضح کر دوں تاکہ نوجوان دوستوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ بھائی سورہ حمد اللہ کا ہے، تو کیا سورہ رحمان کسی اور کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے۔ تو بھائی ایک اللہ والے کو ہٹایا، دوسرے اللہ والے کو بٹھا دیا۔ بھائی میرا کلام تو نہیں ہے نا سورہ رحمان، دیکھو بہت قریب ہو گیا ہوں، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میری بات یہیں کے آگے بڑھ جائے گی۔ بھائی سورہ حمد اللہ کا سورہ، سورہ رحمان اللہ کا سورہ۔ بھائی میرا سورہ تو نہیں ہے نا سورہ رحمان، اللہ ہی کا ہے، تو اللہ والے سورہ ہم کو ہٹا دیا، اللہ والے سورہ رحمان کو وہاں پہ لا کے بٹھا دیا بھائی توجہ رہے، لیکن اللہ کو قبول نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اس کے، دونوں اس کے، لیکن مرضی تو میں نے اپنی چلائی ہے، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دونوں اس کے ہیں لیکن میں نے مرضی اپنی چلا لی، تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بٹھائے ہوئے میں تم اپنی مرضی کو داخل کرو، تو جب اس کے بٹھائے ہوئے کو ہٹا کر اسی کا بٹھایا ہوا نہیں لا سکتے تو اپنا بٹھایا ہوا کھا کے لے آؤ گے۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ سورہ ہم تو پڑھ لی ہے نا، ہر مسلمان کو پڑھنی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ صراط مستقیم کی ڈیفینیشن دوں گا، صراط مستقیم کی تعریف دوں گا، تاکہ جہاں دعا مانگو اے دینا صراط مستقیم، وہی سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اے دینا صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ بھائی بہت بہت توجہ ہے، کس کا راستہ ہے؟ نعمت والوں کا راستہ نہیں، سنو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جو نعمت والے ہیں۔ تو نعمت تو میرے پاس بھی ہے، نعمت آپ کے پاس بھی ہے، سانس لے رہے ہیں نعمت ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں نعمت ہے، کان سن رہے ہیں نعمت ہے، لباس پہننے کے لیے موجود ہے نعمت ہے، گھر موجود ہے رہنے کے لیے نعمت ہے، کھانے کے لیے رزق مل جاتا ہے نعمت ہے، تو نعمتیں تو ہیں نا، تو کیا ہمارا راستہ؟ بھائی نعمت والے تو ہم نہیں ہیں۔ اچھا کیا فرعون آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا، کان سے نہیں سنتا تھا، زبان سے نہیں بولتا تھا؟ کیا فرعون کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا؟ کیا فرعون کے پاس محل نہیں تھا؟ تو نعمتیں تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نعمتیں اور ہیں، اس کی نعمت بس۔ میں اب صاحبان فکر کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ جملہ صاحبان فکر کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو کھانا پینا ساتھ لینا، زندگی کی آسائش ہے، رہائش، ان چیزوں کو نعمت نہ سمجھ لینا۔ صراط الذین انعمت علیہم کوئی مخصوص نعمت ہے کہ جب وہ ملے، جب راستہ بنے، تو پروردگار یہ مخصوص نعمت کہاں ہے؟ کہاں غدیر کی طرح مڑ کے دیکھو، اتمنت علیکم نعمت۔ باتیں پہنچ گئی نا، میرے محترم سننے والوں تک باتیں پہنچ گئی نا۔ اے جنا صراط المستقیم، اے جنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کا راستہ، واقعی کوئی راستہ نہیں ہے ان کا، کچھ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، اور جب چل کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کے قدموں کے جو نشانات بنتے جاتے ہیں نا پیچھے، اس کا نام ہے صراط مستقیم، ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، ہے نا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں رہے، ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں رہے، اور پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی تیرے غضب کا شکار نہیں رہے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، یہ کون ہیں راستے والے جو کبھی اللہ کے غضب کا شکار نہیں رہے؟ بھائی بہت توجہ، دن ہے رات نہیں ہے، رات ہے دن نہیں ہے، غضب ہے رحمت نہیں ہے، رحمت ہے غضب نہیں ہے۔ بھائی بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں، میں اور واضح کر دوں، غضب ہے مرضی الہی نہیں ہے، مرضی الہی ہے غضب نہیں ہے۔ تو جہاں غضب ہوگا وہاں مرضی الہی نہیں ہوگی، جہاں مرضی الہی ہوگی وہاں غضب نہیں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو مرضی الہی بن کے دنیا میں آئے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، لیکن استدلال کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور استدلال اگر پہنچ گیا، تو آج کی گفتگو تمام ہو گئی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو مرضی الہی بن کے آئے، اب کون ہے؟ پچھلی دو تقریریں اس مقام پر متصل ہو رہی ہیں، ہے کون جو مرضی الہی بن کے آئے؟ بتلاؤں، نماز ہے قربتن اللہ۔ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ قربتن اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ روزہ قربتن اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ حج قربتن اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو یہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ ہماری عبادت کا فلسفہ، اور ہماری عبادت کا مقصد فقط اور فقط اس طرح ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اعمال خیر کرتے ہیں, جو کچھ کہا گیا ہے وہ بجا لاتے ہیں. کیا اللہ سے قریب ہونا ہے, طے ہو گئی بات. لیکن اب میرے جملے کو سنو, میرے جملے کو سنو. اگر تم نے قربتاً اللہ عبادتیں کر لی اور محمد رسول اللہ تمہارے کسی عمل سے کبھی نہ خاطر ہو گیا تو تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. لوگ سوچ رہے ہوں بھائی بہت 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 بڑا دعویٰ کیا ہے نا میں نے, بھائی میں نے نماز پڑھی اللہ کے لیے ہے نا, روزہ رکھا اللہ کے لیے, حج کیا اللہ کے لیے, قربتاً اللہ اللہ سے قریب ہونا ہے. یہ محمد رسول اللہ بھی اس میں کہا جا گئے بھائی, وہ خوش ہو یا نہ خوش ہو, انہیں نماز بتانی تھی انہوں نے بتا دی, انہیں روزہ بتانا تھا انہوں نے بتا دیا, انہیں طریقہ حج بتانا تھا انہوں نے بتا دیا. لیکن اگر رسول رسول تمہارے کسی بھی عمل سے کبھی نہ خاطر ہو جائیں تو تمہاری یہ نمازیں بیکار ہو جائیں گی, تمہارے روزے بیکار ہو جائیں گے, تمہارے حج بیکار ہو جائیں گے. اب یہ اتنا بڑا محترم مجمع, پڑھے لکھے شہر کا پڑھا لکھا مجمع, میرے اس دعوے کو تو قبول نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں کہ میرے کہہ دینے کے بعد کوئی نہیں مانے گا, لیکن اگر اللہ کہتے تو مانے گا نا. اتنا بڑا مجمع اور پڑھا لکھا مجمع, اگر میں کہوں تو تصحیح نہیں کرے گا, لیکن اگر اللہ کہہ دے, اگر اللہ کہہ دے تو پورے مجمع کو ماننا پڑے گا نا. تو جاؤ دیکھو سورہ حجرات کو, 49 سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی پہلی اور دوسری آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان لانے والو, رسول کے آگے بڑھ کے کھڑے ہو جانا. بھائی سننا سننا, اسے کہ کچھ 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 کہنا چاہ رہا ہوں, اور یہی وہ مرحلہ ہے, گفتگو ہے جہاں میری یہ ساری گفتگو تلخیص پائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان لانے والوں رسول سے آگے بڑھ کے کھڑے مت ہو جانا. پوری آیت کا ترجمہ بھی میں نے نہیں کیا. اور پھر سنو, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان لانے والوں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. پہلا حکم کیا ہے؟ نبی سے آگے نہ کھڑے ہو جانا. دوسرا حکم کیا ہے؟ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اور اب تیسرا حکم, ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور دیکھو جیسے تم اپنے کسی دوست کو پکار لیتے ہو آپس میں, جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا دوست کو, خبردار خبردار نبی کو اس طریقے سے نہ پکارنا جیسے اپنے دوست کو پکارتے ہو, اپنے ہم جنس کو پکارتے ہو ویسے نبی کو نہ پکارنا. اگر نبی تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. بھائی سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اچھا تو اب نبی کے آگے نہ کھڑے ہو جانا, نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرنا, اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے نبی کو پکار نہ لینا. یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جن سے نبی قبیلہ اور ملول ہو جاتا ہے نا, بری بات ہے نا. اور اگر تم نے کر دیا, اگر تم نے کر دیا, اگر تم نے نبی کو ملول کر دیا, اگر تم نے نبی کو مقدر کر دیا, اگر تم نے نبی کو قبیلہ حاصل کر دیا, تو جانتے ہو حشر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہاری ساری پڑھی ہوئی نمازیں بیکار ہو جائیں گی, تمہارے سارے رکھے ہوئے روزے بیکار ہو جائیں گے, تمہارے سارے کیے ہوئے حج بیکار ہو جائیں گے, تمہاری ساری دی ہوئی زکاتیں بیکار ہو جائیں گی. بھائی توجہ رکھیے گا, یعنی اگر نبی کو مقدر کر دیا, اگر نبی کو ملول کر دیا تو نمازیں بیکار, روزے بیکار, حج بیکار, زکات بیکار, خون بیکار, جہاد بیکار. کیوں؟ نبی کو ملول کر دیا تو نماز ہے قربت اللہ, روزہ ہے قربت اللہ, حج ہے قربت اللہ, لیکن درمیان میں اگر رضا محمد نہ ہو تو نماز بیکار, روزہ بیکار, حج
لے کر تو ہم شرط سمجھ میں آئی قبولیت ایمان کی کہ جب تک محمد راضی نہ ہو تمہارا عمل بھی قبول نہیں تمہارا ایمان بھی قبول نہیں.
تو تمہاری نمازیں بھی بیکار ہو جائیں. محمد کو راضی کرو, محمد محمد کو راضی کرو. اگر تم نے محمد کو راضی کر لیا تمہاری نماز کو قبول, تمہارا روزہ بھی قبول, میں تمہارا حج بھی قبول کروں گا, تمہاری ساری عبادتوں کو قبول کروں گا, تمہارے سارے عقائد قبول کروں گا اگر تم نے محمد کو راضی کر لیا. منزل رضائے محمد مذاق نہیں ہے. محمد اپنے اللہ کا راضی ہو جانا, راضی ہو جانا مذاق نہیں ہے. بھائی نبی چاہتے رہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کیا دنیا سورہ طہ کو بھول جائے گی؟ تیسرا سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 84 آیت. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ کسی کام میں موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی. اللہ نے پوچھا موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ بے اختیار موسیٰ نے ارشاد فرمایا عجل تو پروردگار میں نے اجرت کی اس کام میں. کیوں؟ لترضا, تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. عجل تو میں نے اجرت کی اس کام میں. کیوں؟ لترضا, تاکہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو میں پوچھوں کہ موسیٰ کیا خدا تم سے راضی نہیں ہے؟ میں راضی تو پہلے سے ہے نا, تو اب بلند تر کی خواہش ہے کہ مزید اور راضی ہو جائے. بھائی کیا سورہ نبی کی آیت کو دنیا بھول جائے گی؟ سلیمان جیسا نبی, سلیمان جیسا نبی وہ ارشاد فرماتے ان اعمل صالحا لترضا, ہو پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک کام کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو موسیٰ کو تمنا ہے, موسیٰ کو تمنا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے. سلیمان کو تمنا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے. اور خدا کو تمنا ہے ولا سوپا یوتی کا رب کا فتردا حبیب, میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو. تو اگر کوئی شخص بھائی سننا اگر کوئی شخص نمازیں پڑھے اور محمد راضی نہ ہو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی. اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور محمد رسول اللہ راضی نہ ہو تو وہ روزے منہ پر مار دیے جائیں گے. اگر کوئی شخص حج کرے اور محمد رسول اللہ مقدر ہو قبیدہ ہو تو وہ حج اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت اعمال کی بنیاد ہے محمد. طے ہو گئی بات؟ طے ہو گئی نا بات؟ میں نے آیات کی روشنی میں گفتگو کی ہے اور بس ایک روایت پیش کروں گا اور اپنی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ ہر مسلک کے علماء نے اس روایت کو نقل کیا, کسی ایک مسلک کی روایت نہیں ہے. بھائی توجہ رکھنا, بھائی اگر محمد راضی نہ ہو اور اگر محمد کی محبت دل میں نہ ہو تو روزہ رکھو بیکار, نماز پڑھو بیکار, حج کرو بیکار, ساری عبادتیں کرو بیکار. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی محبت دل میں نہیں ہے. تو اب اگر محمد کے بعد نفس محمد آ جائے, کچھ باتیں پہنچ رہی ہیں میرے سننے والوں تک. اگر محمد کے بعد نفس محمد آ جائے تو میں ایک روایت کروں گا اور پوری ذمہ داری دیا کروں گا. علی سامنے کھڑے ہیں, پیغمبر کے بھی مقابل ہے. پیغمبر بڑے پیار سے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. میں روایت سننا, اور اگر حوالوں کی ضرورت ہو تو حوالے میں دوں گا. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں حوالے دیتا ہوا جاؤں. بے شمار مناقب کی کتابوں میں اس روایت کو میں نے دیکھا ہے اور ان کتابوں کے لکھنے والے, ان کا تعلق میرے مقصد سے نہیں ہے. علی اور محمد ایک دوسرے کے دل مقابل کھڑے ہیں اور بڑے پیار سے رسول نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یا علی, بھائی سننا روایت کو, گفتگو اسی مقام پہ تو رکنے والی ہے. یا علی, اگر کوئی شخص قائم اللیل ہو, پوری رات قیام کر کے عبادت کرتا ہو, صائم النہار ہو, پوری زندگی روزے رکھتا ہو, دائم الخیرات ہو, کوئی مال بغیر خیرات کے نہ چھوڑتا ہو. بھائی توجہ رکھنا, روزے مکمل ہیں, نمازیں مکمل ہیں, خیرات مکمل ہے, اور اس نے اتنی خیرات کی ہو کہ پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دیا ہو, پہاڑ کے برابر. اور یہ علی بڑے پیار سے رسول کہہ رہے ہیں اور علی بڑے پیار سے سن رہے ہیں بڑے غور سے, اور وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دائرے بیٹھے وہ بھی سن رہے ہیں. اس لیے کہ اگر نہ سنا ہوتا تو یہ روایت ہم تک آتی کیسے؟
اگر بزرگوں نے اس روایت کو سماج میں فرمایا ہوتا تو یہ روایت ہم تک آتی کہتے یا کندھے پہ ہاتھ ہے اور بڑے پیار سے لفظ ہے کہ بڑے پیار سے ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں یا علی اگر کوئی زندگی بھر نمازیں پڑھے, زندگی بھر روزے رکھے, راتوں کو جاگ جاگ کے عبادتیں کرے, کوہے ابو قبیس کے برابر سونا خیرات کر دے اور حج کے موسم پاپیادہ چوبیس حج کرے اور حج کے موسم میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا حالت مظلومی میں قدر کر دیا جائے. دیکھو اب اس سے بڑی بھی کوئی منزل ملے گی؟ پوری زندگی نمازیں پڑھی, راتوں کو جاگا, زندگی بھر روزے رکھے, پاپیادہ چوبیس حج کیے, کوہے احد کے برابر یا کوہے ابو قبیس کے برابر سونا خیرات کر دیا. اب مذاق نہیں ہے. اچھا اب جو آخری حج کے لیے آیا تو صحیح کر رہا تھا صفا و مروہ کے درمیان کہ کسی نے ناحق اسے قتل کر دیا. کچھ اندازہ ہے کہ اس کی جزا اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہوگی؟ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا نا وہ پیغمبر کے سورہ اکرم متوجہ ہو گیا کہ رسول کہنا کیا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مسکرائے, اتنا کہہ کے مسکرائے اور کہنے لگے کہ یا علی ایسا شخص اگر اس کے دل میں تیری محبت نہ ہو تو جنت میں جانا تو دور ہے, خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا.
تقریر تمام ہو گئی. گفتگو آج گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی. اگر نجات کے لیے خدا کی قربت لازم ہے تو پھر نجات کے لیے مرضی محمد والے محمد لازم ہے. بھائی جب اب صراط مستقیم واقعاً کوئی راستہ نہیں ہے نا, لوگ پاؤں رکھتے گئے پیچھے تو نقش قدم چھوڑتے گئے, اس کا نام بن گیا صراط مستقیم. بھائی یہی تو ہے نا. لیکن اتنی بات طے ہے کہ جب بھی کوئی راستہ بنتا ہے اس کا ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہے نا, یعنی راستہ اس کی حل ہوگی نا دائیں طرف بائیں طرف بھی. تو راستے کی دو حلیں, ایک طرف قربت الہی دوسری طرف مرضی محمد والے محمد.
عرض کروں گا کہ میرے پاس دلیلیں کیا ہیں کہ جب تک مرضی محمد والے محمد نہ ہو انسان کو صراط مستقیم نہیں مل سکتی. عرض کروں گا لیکن آج میری گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ بھائی اگر زمانہ چاہتے ہو جنت کی تو محمد والے محمد کی مرضی سے دور نہ جانا. بھائی بس ایک مثال اور اجازت لے لوں. خور کل کیا تھا آج کیا ہے؟ بس تقریر تمام ہو گئی ہے. ایک جملے سے گفتگو ختم ہو گئی. جب تک مرضی ہے آل محمد سے دور تھا خور, جب تک مرضی ہے آل محمد سے دور تھا یزید کے لشکر میں تھا, اور ہر جب حسین ابن علی کی خدمت میں آ گیا تو اب وہی ہر جو لعنتی تھا اب علیہ السلام ہے یا نہیں؟
دیکھو آل محمد کی قدر کرنا. جانتے ہو آل محمد کون ہے؟ آل محمد وہ ہیں جو تقدیریں بدل دیتے ہیں. حسین کے پاس آنے سے قبل خور کی تقدیر کیا تھی اور حسین کے پاس آنے کے بعد خور کی تقدیر کیا بنی؟ اب دیکھ رہے ہیں کتنا فرق آ گیا. وہ خور جو اپنی فوج کا کمانڈر تھا, نہیں خور کی یہ تعریف نہیں ہے. خور اپنے زمانے میں کوفے کا سب سے بڑا بہادر انسان تھا. کوفے کے باہیں جب کسی کی بہادری کی مثال دی جاتی تھی تو کسی اور کی نہیں ہوتی تھی, خور کی مثال ہوتی تھی. حسین ابن علی کا قافلہ جا رہا ہے, جاتے جاتے ایک ایسی منزل پر وہ قافلہ پہنچا جہاں سے کچھ کھجور کے درخت نظر آئے. حسین کی فوج کے لوگوں نے نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. حسین نے کہا بھیا عباس ذرا دیکھنا، یہ تمہاری فوج کے لوگ نعرے تکبیر کیوں بلند کر رہے ہیں؟ بے آب و گیا ریگستان میں یہ قافلہ جا رہا تھا، بے آب و گیا. عباس گئے، پوچھا، کہا کہ ابو الفضل وہ دور کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے، اونچی اونچی کھجوروں کی شاخیں نظر آ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی سے قریب ہو گئے، جہاں نخلستان ہوگا وہاں پانی ہوگا. عباس آئے، کہا مولا آپ کی فوج کے لوگوں کو کہیں نخلستان نظر آ گیا ہے، اور اس نخلستان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ پانی مل گیا، حسین نے جا کے خود نہیں دیکھا تھا. عباس سے کہنے لگے، عباس میری فوج کے لوگوں سے بتلا دو کہ وہ نخلستان نہیں ہے، وہ ہر کے رسالے کے نیزے ہیں. اجرکم اللہ. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ ہر کے لشکر کے نیزے ہیں جو دور سے نخلستان کی شاخوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. بس اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا. حسین نے اپنی فوج کو روکا، ہر کا رسالہ قریب آیا، ہر اپنے گھوڑے سے اترا، حسین کو ہر نے سلام کیا اور کہا یبن رسول اللہ میں بہت پیاسا ہوں، اور یبن رسول اللہ میری ساری فوج پیاسی ہے. ایک مرتبہ عباس کو بلایا، کہا عباس ہمارے سامان سمر میں جتنا بھی پانی ہے وہ ہر اور اس کے لشکر کو پلا دو. جتنا بھی پانی ہے نا وہ ہر اور اس کے لشکر کو پلا دو. عباس نے ناکوں سے مشکیزے اتروائے، اپنے آدمیوں کے کندھوں پہ رکھوائے اور ایک ایک کو کاسے میں پانی دیتے چلے. ہر کو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ سے پانی دیا. میں سننا، میرے امام کو دیکھو، میرے امام کو دیکھو، ہر کو اپنے ہاتھ سے میرے امام نے پانی پلایا. اچھا ہر نے پانی پی لیا، ہر کی فوج نے پانی پی لیا. کہا عباس ذرا میرے پاس تو آنا. عباس آئے، مولا حکم. کہا عباس ہر نے پانی پی لیا. کہا تھا مولا. کہا پوری فوج نے پانی پی لیا. کہا تھا مولا. کہا عباس لیکن تم نے خیال نہ کیا، یہ جو جانور ہیں ان کی فوج کے جانور، انہوں نے تو پانی نہیں پیا. عباس انہیں پانی پلاؤ. بھائی جملہ سننا. عباس انہیں پانی پلاؤ. اور دیکھو عباس، یہ جتنے بھی ان کی فوج کے ناکے ہیں، ان کی فوج کے جتنے بھی ناکے ہیں، جتنے بھی گھوڑے ہیں، ان کے سامنے پانی رکھ دینا، اور جب تک تین مرتبہ جانور پانی پی کے سر نہ اٹھا لے اس وقت تک پانی اس کے سامنے سے نہ اٹھانا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جانور کی پیاس ایک مرتبہ پانی پینے سے نہیں بجھتی. تین مرتبہ جب جانوروں نے پانی پیا اس کے بعد وہ سر ہٹائے گئے جن میں پانی بھرا ہوا تھا. اب ہر کے سارے لشکر نے پانی پی لیا. جب پانی پی لیا تو کہا ہر بتلا تیرا آنا کیسے ہوا؟ کہا فرزند رسول مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو کوفے نہ جانے دوں. بس دو جملے آپ نے کہا کیا مجھے تمام ہو گئی. دو جملے فرزند رسول حکم ملا ہے کہ میں آپ کو کوفے نہ جانے دوں. کہا کہ مجھے کوفے جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اب بہت بڑا بہادر ہے نا ہر بہت بڑا بہادر ہے. جیسے حسین نے کہا کہ مجھے کوفہ جانے سے کون روک سکتا ہے، بس یہ سننا تھا کہ ہر نے آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی. اب جملہ سننا، یہ دل والے بیٹھے ہیں. اب میں ابو الفضل عباس کا جملہ بیان کروں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. مجھے کوفہ جانے سے کون روک سکتا ہے؟ بڑا بہادر ہے اور بڑا بہادر ہے. جملہ گہرا گزر گیا نا ہر پہ جملہ. اس نے آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی. جیسے ہی حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی، حسین کی زبان سے جملہ نکلا، سکلت کا ام کا یا ہر، ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ میرے گھوڑے کی لگام تھام لے. سننا دلو،
ابھی تو آخری جملے سننا اور جملہ پھر سنو بھائی جملہ پھر سنو سکلت کا امو کا یا ہر اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو نے میرے گھوڑے کی لجام پکڑ لی ہر نے گھبرا کے چھوڑ دی کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا اب جملہ سننا گھبرا کے لگام چھوڑ دی کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں کیا کروں بھائی آپ کی ماں تو وہ ہے کہ بغیر وضو کے نام بھی نہیں رہتا اللہ مولا مولا آپ کی خور کہہ رہا ہے مولا آپ کی والدہ گرامی تو وہ ہے کہ میں بدو کے بغیر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا سن لیا نا آپ نے جملہ کیا کہا ہور نے آپ کی والدہ گرامی کا میں بدو کے بغیر نام بھی نہیں لے سکتا عباس دور کھڑے ہوئے تھے جیسے ہی عباس کے کان میں یہ جملہ گیا سنو عباس کا جملہ قیامت تک روکے رہنا جیسے ہی یہ جملہ گیا نا ہور کا عباس کے کان میں ایک مرتبہ تلوار نکالی گھوڑے کو ایڑ دیتے ہوئے آئے کری تلوار چمکائی کہا ہور یہ کس کی ماں کا نام لے رہا تھا اب اگر تیری زبان سے محمد کی بیٹی کا نام نکل گیا تو تیرے سر کو کاٹ کر یہی زمین پہ ڈال دوں گا عباس کہاں تھے جب وہ ان کے سر کو کاٹا گیا اور نوکے لہرا پہ بلند کر کے دیہ بدیا گئے